الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عقیدے کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی اور ہم نے آپ سے تین باتیں عرض کی تھیں اور ان میں سے ایک یہ تھا کہ ہمارے نزدیک عقیدے کی بنیاد حدیث بھی ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عقیدہ کتاب سے ثابت ہو. ہر عقیدے کے لیے ہم اللہ کی کتاب سے رجوع کریں. اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ نہیں فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضرورت کو محسوس فرمایا اور بتایا کہ یہ چیز ایسے ہوگی. یہ الگ بحث ہے کہ عقیدے کی بنیاد جو احادیث بنتی ہیں وہ حدیث کس درجے کی ہے. محدثین کی اصطلاح میں وہ خبر واحد ہے، یعنی ایک آدمی اس کی خبر دیتا ہے، یا وہ خبر مشہور ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اور پھر تابعین میں وہ لوگ پائے جاتے ہیں، اور یا پھر یہ کہ خبر متواتر ہے. خبر متواتر تو اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کا انکار فتاوی عالمگیری میں فقہا نے کفر لکھا ہے. مثلا کسی حدیث پہ جب بحث ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 80 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس حدیث کے راوی ہیں. اب ایک صحابی نہیں، دو نہیں، 80 صحابہ رضی اللہ عنہم جب یہ کہیں گے کہ یہ بات ہم نے دیکھی ہے، تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ ہے. اہل تشیع کے ہاں چمڑے کے موزوں پر مسا نہیں ہوتا، اور ہمارے نزدیک چمڑے کے موزوں پر مسا ہوتا ہے. پوری امت اس بات کی قائل ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاؤں کے متعلق یہ حکم دیا ہے کہ اسے دھو، تو دھونے کا حکم اللہ کا ہے. آپ کسی صورت دھونے سے گریز نہیں کریں گے. اگر وضو ہے تو پھر دھونے ہی سے مکمل ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ استدلال آیا فقہ جعفریہ سے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس پہ غور کیا تھا کہ پاؤں کا مسح کیا جائے گا جب موزے چمڑے کی جرابیں یا موٹے کپڑے کی جرابیں پہنی بھی ہوں، یا پھر ہم اسے دھوئیں گے، تو مجھے 80 صحابہ رضی اللہ عنہم کی روایت ملی. وہ سب کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا ہے، اور اگر یہ 80 افراد موجود نہ ہوتے تو میں خدا کی کتاب سے نہ ہٹ. یہ ان کا موقف ہے، حنفیہ کا. اس لیے ایک ذرا سی بات یہ کہ جو وہ یہ کہتے ہیں، سارے لوگ جو احادیث کا بس 6-7 چیزوں پہ ایمان لے آؤ، اور وہ اللہ کی کتاب ہے، فرشتے ہیں، قیامت ہے، تقدیر ہے، اور یہ چیزیں ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، وہ در حقیقت ان تمام احادیث کو رد کرنا چاہتے ہیں جن احادیث کی بنیاد پر ہم اس کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا عقیدہ رکھنا یہ اہل السنہ کا شعار ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عادل ہونا یہ ہمارے نزدیک اصول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے واقعات، اسی طرح اللہ تعالی کی رویت، اور یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن میں بنیاد حدیث بنتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں انہی میں سے 200 کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہم وہ قسمیں کھانے والے ہیں ان میں، اور ان کی روایات 40-50 تو ایسی ہیں جو بالکل چیلنج نہیں کی جا سکتی، وہ سب کے سب سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں دوبارہ آنے کے قائل ہیں، تو اب ان احادیث کے ذخیرے کو کہاں لے جائیں گے؟ یا تو یہ کر لیں کہ ان 200 صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایات کا انکار کر لیں، کتنی رد کریں گے؟ 10-20-50 کتنی رد کر لیں گے؟ 100 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ قسمیں کھاتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے، یا تو سیدھی طرح کہہ دیں کہ ان کا انتقال ہو گیا اور احادیث ختم ہے، یہ موقف ہے جو غامدی صاحب کبھی کبھی بیان فرماتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ ساری احادیث بالکل اپنی جگہ پر ہیں۔ مرزائی کہتے ہیں غلام قادیانی ان حدیثوں کے معیار کے مطابق ہیں، وہ جو آ گئے ہیں تو وہ مسیح جس نے آنا تھا وہ یہی ہیں، اور تیسرا اہل السنہ کا موقف ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم منتظر ہیں اس مسیح کے، جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے وہ منتظر مسیح ہے، اور ایک مسیح دجال نے آنا ہے، ہمیں دونوں کا انتظار ہے۔ تو آدمی کے پاس چوتھا راستہ کوئی نہیں، یا تو مانے کہ احادیث غلط ہیں اور انتقال ہو گیا، یا پھر مانے کہ مرزا غلام قادیانی تھا، اور یا پھر مانے ہماری طرح جو اہل السنہ کا نہیں پوری امت کا عقیدہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس پہ قسمیں کھاتے ہیں صحابہ رضی اللہ۔ اسی احادیث کی جو قانونی اور تشریعی حیثیت ہے اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور، پورے خلافت راشدہ کو لے لیں، بڑے بڑے فیصلے حدیث کی بنیاد پہ ہوئے، خدا کی کتاب چپ ہے، اس سے اللہ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، نہیں فرمایا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن سے یہ بات شروع ہے، کہاں تدفین ہوگی؟ مہاجرین نے کہا مکہ مکرمہ واپس لے جائیں گے حضرت کو، انصار مدینہ نے کہا نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت میں ہمیں یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارا ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں، ہم نہیں جانے دیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، پوچھا گیا حضرت کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں اس کی قبر بنتی ہے، تو یہ پلنگ ہٹاؤ، چارپائی ہٹاؤ، اور قبریں بلانے والوں کو بلاؤ، یہاں قبر کھود۔ ہزاروں صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، ایک آدمی نے اختلاف نہیں کیا کہ حضرت یہ نہیں، یہ بھی تو خبر واحد ہی ہے۔ ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ حضرت نے یہ فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، ختم ہو گئی وہ خلافت راشدہ میں فیصلے نہیں ہوئے، پوتے کا انتقال ہو گیا، دادی آئی اور اس نے آ کے کہا کہ مجھے پوتے کی وراثت میں سے حصہ دلوائیے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، خدا کی کتاب تمہاری وراثت پہ خاموش ہے، چلی جاؤ۔ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا حضرت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھا ہے، ایسے ہی ایک کیس آ گیا تھا تو آپ نے 1/6 حصہ دادی کے لیے تجویز فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کوئی اور بھی گواہی دیتا ہے محمد کے ساتھ، کسی کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا ہو؟ مغیرہ رضی اللہ عنہ اٹھے، ان کا میں گواہی دیتا ہوں حضرت، یہ ہم لوگوں کے سامنے کا واقعہ تھا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش ہوئے اور فیصلہ اس حدیث کے مطابق کر دیے۔ دو عورتوں میں جھگڑا ہو گیا، ایک نے دوسرے کو مارا، اور نتیجہ یہ کہ وہ عورت جو امید سے تھی ختم ہو گئی امید اس کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا واقعہ ہے، ان کے سامنے مقدمہ رکھا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ میں اس کا کیا فیصلہ کر سکتا ہوں، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ایک صحابی حمل رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ان کا امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسئلہ ایک مرتبہ پیش آیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ آپ نے 500 درہم اس پہ جرمانہ عائد کیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تم ادا کرو، اور پھر فرمایا کہ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو میں اپنی عقل سے کوئی فیصلہ کرتا. یہ حدیث کی کوئی شرعی حیثیت تھی تو ہی تو اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے، ورنہ ہر چیز میں خدا کی کتاب، عقیدے جیسی نازک چیز میں ہر جگہ خدا کی کتاب، تو ان احادیث کا آپ کریں گے کیا؟ نتیجہ اس کے نکلتا ہے کہ انکار حدیث کی راہ کھلتی ہے. جب انکار حدیث کی راہ کھل جاتی ہے تو پھر آزادی ہے. یہی ہیں لوگ جو ترقی کر کے پھر قرآن کی بھی تاویلات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں یہ مراد تھی یہاں یہ مراد تھی. اللہ کی کتاب اجمالاً مختصر ایک بات کہہ دیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شارع ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کر کے بتاتے ہیں کہ یہ چیز اللہ تعالی نے بتا دیا کہ اگر تم قسم توڑو تو تم روزے رکھو. کتنے روزے رکھیں؟ حدیث کو ہٹا دیں، کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے جو متعین کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 روزے رکھنے پڑیں گے. اب یہاں اگر حدیث نہیں ہے تو یہ قانونی حکم کہاں سے آ گیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، اسی کا امیر المومنین میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میں چاہتی ہوں کہ عدت گزاروں اپنے میکے میں، مجھے بتائیں میں کیا کروں. عثمان رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ خاتون عدت کہاں گزاریں. حنفی فقہا نے اس حدیث سے استدلال بھی کیا ہے، سیدھا سادہ سا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عدت اسی گھر میں گزارے گی جہاں اس کے شوہر کا انتقال ہوا یا اسے خبر پہنچی، اور اگر کوئی مشکل مصیبت ایسی پیش آ جائے کہ جس کا کوئی حل نہیں ہے، مثلا اس گھر میں سے وحشت ہونے لگے اپنے شوہر کی چیزیں دیکھ کر یاد کر کے، اس کی حالت شدید خراب ہونے لگے، اور بہت سے عوامل ہیں، اس کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ کہیں اور جا کر عدت گزارے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے امیر المومنین اور قاضی ہونے کی حیثیت سے کوئی چیز نہیں تھی، اور انہیں کسی نے کہا کہ آپ فریعہ کو بلائیں اور فریعہ سے بات پوچھیں. فریعہ بنت مالک بن سنان، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ تھی، اصل لفظ ہمشیر ہے، ہمشیرہ تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا، وہ تشریف لائیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہی نہیں تھی، بیعت رضوان میں انہوں نے بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، اور جو لوگ بیعت رضوان میں شریک تھے 1500 کے قریب، اللہ نے قرآن میں ان کے لیے آیت نازل کی اور اللہ نے کہا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان تمام ایمان والوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب درخت کے نیچے بیٹھ کے اب بیعت جن سے لے رہے تھے. وہ بیعت کیا تھی؟ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ ہم نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، علی دم عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ، خون پہ، کہ اگر مکہ والوں نے اسے شہید کر دیا ہے تو ہم اس کا بدلہ لیں. یہ فریعہ اس موقع پہ موجود تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی. انہوں نے کہا کہ میرا شوہر گیا سفر میں کسی کام میں، اور راستے میں لوگوں نے اسے قتل کر دیا. جب مجھ تک خبر پہنچی قتل کی تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کروں. پھر میں حاضر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور میں نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے شوہر کو قتل کر دیا گیا ہے یوں، اور اب مجھے عدت گزار دی، اور نہ میرے شوہر نے میرے لیے کوئی مکان چھوڑا ہے نہ ہی کچھ پیسے چھوڑے ہیں، ہماری حالت ایسی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ شوہر کے مکان کی بجائے عدت گزاروں میں اپنی بہنوں کے درمیان، وہ میرے لیے آرام بھی رہے گا اور وہ میرے لیے زیادہ قابل سکون جگہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عدت گزارو جہاں تمہارا جی چاہے. میں بہت خوش ہوئی اور اٹھی اور گئی. تو یا تو پھر مجھے یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہی میں باہر نہیں نکلی تھی، اور یا پھر میں مسجد نبوی میں پہنچی تھی کہ پیغام آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو واپس بلاؤ، میں آئی تو فرمایا کہ دوبارہ کہو تم نے مجھ سے کیا مسئلہ پوچھا تھا. پھر میں نے مسئلہ دوبارہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، جہاں تمہیں عدت کی، جہاں تمہیں شوہر کی خبر ملی ہے شہادت کی، قتل کی، وہیں تم رہو گی، اور حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ عدت کی مدت پوری ہو جائے. تو پھر میں خاموشی کے ساتھ چلی گئی اور میں نے اپنی عدت وہیں مکمل. اس عورت نے جب پورا قصہ بیان کیا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے فیصلہ کیا. خود یہی کہتی ہیں کہ مجھے انہوں نے بلایا، صحابہ تابعین رضی اللہ عنہ کا ایک مجمع تھا پورا بیٹھا ہوا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا بتایا تھا. میں نے جب ساری بات ان سے کہی تو انہوں نے کہا بس جو عورت میرے پاس مسئلہ پوچھنے آئی ہے آپ بھی اس کو سن لیں، جو فریہ کہتی ہیں اسی کے مطابق فیصلہ ہے. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ ان فیصلوں کو مانتے تھے، حدیث کی قانونی حیثیت تھی، اسی لیے تو ان چیزوں پر اقرار کرتے تھے. حدیث کو نکال دیں درمیان میں سے، کوئی ایک جھوٹ ہو تو آدمی کہے. یہ سب نہ پڑھنے کے نتیجے ہیں، یہ سب اس نصاب تعلیم کی خرافات ہیں جو نصاب تعلیم ہم پہ 200 سال سے مرتب اور مسلط ہے. یہ اس نظام تعلیم کے نتیجے ہیں. کوئی ایک کتاب ایسی ہے بی اے اور ایم اے تک جس کو پڑھ کے اسلام کے کچھ کانسیپٹس کا پتہ چلے کہ اسلام آخر چیز کیا، دین ہے کیا چیز، اور فخر اس نصاب پہ، جوتے کی نوک پہ رکھے اس نصاب جسے پڑھ کے نہ نوکری ملے اور نہ انسان. انگریزوں نے اس سے بڑا ظلم نہیں کیا، پوری دنیا پر جو ظلم سب سے بڑا انہوں نے کیا ہے. ہمیشہ اسلام نے ہی نہیں، دیگر مذاہب نے سکھایا کہ پڑھو برائے انسانیت، انسان بنو گے. انہوں نے سکھایا پڑھو اور نوکر بنو گے تعلیم، اور پیسے کے لیے پڑھو. پیسے کے لیے پڑھنے کے نتیجے وہی ہیں جو اب سامنے ہیں. حدیث کا ایک لفظ نہیں آتا، ایک حدیث صحیح معنی میں پڑھ نہیں سکتے، اور حکم دیتے ہیں ایسے جیسے ان سے بڑا محدث دنیا میں کوئی نہ. سبحان اللہ، 200 سال بعد لکھی گئی. ایسا جھوٹ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ حدیثیں لکھنے لگے. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول، میں لکھ لوں حدیث جو آپ کی زبان مبارک سے ارشاد ہوتا ہے، مجھے یاد نہیں رہتی سب باتیں، اور باتیں آپ کی بہت دلکش، بہت پرکشش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاستعین بیمینک، دائیں ہاتھ سے مدد لے، وعما بیدہ الخط، اور اس تیری سارت پناہ. صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، مطلب یہ کہ لکھ لیا کرو. یہ حیات طیبہ میں ہی حدیثیں لکھی جا رہی، پھر بھی جھوٹ بکے جانا ہے کہ 200 سال. کدھر سے یار 200 سال؟ موتا امام مالک رحمت اللہ علیہ کی موتا 2ری صدی سے پہلے مرتب ہو گئی تھی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، مسند حنیفہ رحمت اللہ علیہ لکھی گئی تھی. یہ سب چیزیں ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے سامنے مسئلہ آ گیا، اور مسئلہ یہ آیا کہ ایک آدمی نے غلام بیچا، دوسرے نے کہا کہ اس غلام میں یہ عیب ہیں، اتنے دن کے بعد اسے واپس کر دیا. وہ اتنے دن میں غلام نے جو کمائی کی تھی، وہ کمائی کس کی ہے، نئے مالک کی یا پرانے مالک کی؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نہیں حل کر سکے اس مسئلے کو، چپ رہے، حتیٰ کہ ان کے پاس حدیث پہنچی اور کہا گیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا تھا، تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسی کو دو، غلام مر جاتا تو جس کا نقصان ہوتا، یعنی نئے مالک کو دو، اس کے زمانے میں اس نے کمایا ہے، پیسے بھی اسی کیا، اگر مر جاتا تو نقصان بھی اسی کا ہوتا. ام المومنین رضی اللہ عنہ کے فیصلے پہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے فیصلہ کر دیا. یہ سب نتیجے ہیں. ہم میں سے کوئی اس نصاب تعلیم کے خلاف نہیں بولتا، ہم میں سے کوئی نہیں کہتا کہ یار ہم اپنے سکول بنائیں، اپنے کالج بنائیں، ہم اپنی یونیورسٹیز بنائیں، ہمیں ضرورت کیا ہے اس نصاب کی؟ 1850 میں انڈیا آفس لائبریری جائیے، ہم نے خود یہ چیز اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے، لندن جا کر رہیں اور رہیے، پوری زندگی پتا چلے کہ ملک کیسے بنا تھا، اور پتا چلے کہ انگریزوں نے کیا کیا کیا. 1850 میں گورنمنٹ نے یہ اقرار کیا، اعلان کیا، انہوں نے کہا دلی کے سکولز میں، مدرسوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس کا سٹینڈرڈ آکسفورڈ یونیورسٹی سے بلند ہے. کمیٹی بنائی، انہوں نے کہا انگلینڈ کا نصاب ہندوستانی نصاب کے تابع ہوگا، اور ہندوستانی نصاب کو غالب کیجئے، یہ زبردست نظام تعلیم. اس کمیٹی نے رپورٹ پیش کر دی گئی، یہ ترامیم ہونی چاہیے. وہ تو 57 کی جنگ آزادی کا قصہ پیش آ گیا، اس پہ وہ بات رہ گئی، وگرنہ انہیں فخر کبھی نہ ہوتا کہ ہندوستان سے بہتر نصاب تعلیم. انہوں نے دیا کیا دنیا کو؟ ہمارا پیسہ، اسی سے سڑکیں بنی، اسی دیش کا پیسہ، اور اسی کی فلاح و بہبود پہ بعض چیزوں میں، اور کچھ آدھا ادھر غبن کر کے لے جا کر پھر فخر کرنا، یہ سب اس نظام تعلیم کے نتیجے ہیں کہ 8 مارچ کو بھی، اور یہ سب اس نظام تعلیم کے نتیجے ہیں کہ حدیث کا تو کوئی مقام ہی نہیں، حدیث تو 200 سال کے بعد. یہ خلافت راشدہ میں سب لوگ کیا کرتے رہے؟ معاذ اللہ، خلفاء رضی اللہ عنہ چھک مارتے رہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک فیصلہ کیا تھا، اور راوی کہتا ہے میں پہنچا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ اپنے آستین کوہنیوں سے اوپر تک چڑھائی بھی تھی، اور وہ اپنے جانوروں کے لیے چارہ اور مختلف چیزیں جمع کر کے اسے گھول رہے تھے پانی میں، اور میں نے انہیں جا کر بتایا تو وہ شدید غصے میں کھڑے ہو گئے، جھکے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، اور کہا امیر المومنین نے، میں نے کہا جی حضرت نے یہ فیصلہ کیا. انہوں نے کہا میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا. چپ ہو گئے. یہ ساری بحث و تمہیز حدیث کی ہی تو تھی کہ وہاں یہ ہوا ہے یا یہ ہوا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مثالیں ملتی جہاں قرآن کچھ کہتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اس پہلو میں جو خاموشی کا ہے خود بیان کر دیتے ہیں. قرآن بالکل بیان نہیں کرتا کہ دو عورتوں کے آپس میں وہ تعلقات ہو جائیں جو دو مردوں کے ہو سکتے ہیں، اس پہ کیا سزا دی جائے گی، کیا کہتی ہے شریعت اس کے بارے میں. یہ اور مردوں کا ذکر قرآن بار بار یہ کرتا ہے، عذاب کا اور اس کا اور اس کا اور اس کا. قرآن بالکل خاموش ہے عورتوں کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق کہا کہ انہیں یہ سزا دی جائے، یہ سزا دی جائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود محسوس ہو گیا کہ یہی واقعہ اگر خواتین میں پیش آ گیا تو اس پہ کیا سزا دی جائے گی، کیا کیا جائے گا. آپ نے اس کی بیان کیا، تشریح بیان کی. کوئی ایک مسئلہ ہے، بیسیوں مسائل ایسے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں وَاتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو لوگوں، اور یہ ہو جائے احرام کی حالت میں یہ کرنا ہے. اس کی تفصیلات نہیں ملتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم سے ہرن کے برابر کا کوئی جانور حالت احرام میں تم اس کا شکار کر لو تو تمہیں اتنے پیسے دینے ہیں، اس طرح ہو جائے تو اتنے پیسے دینے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے حج کے لیے، اور بیت اللہ میں انہوں نے اپنی چادر اتار کر وہ جو حتیم بنا ہوا ہے اس پہ رکھ دی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس رکھنے سے یا پھر چادر کو کھینچنے سے انڈے ٹوٹ گئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اب چپ ہو گئے کہ حالت احرام میں ہوں، انڈے ٹوٹ گئے ایک جانور کے، یا اس نے گھونسلہ بنا رکھا تھا. امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان معاملات میں ایسے فیصلہ کرتے تھے، بہت خوش ہوئے اور فرمایا بالکل ٹھیک ہے، میں بھی اسی بات کو مانتا ہوں جس کا حضرت نے ارشاد. اس لیے یہ جو بنیاد ہے نا عقیدے کی، اگر حدیث نہیں بن سکتی تو ہمیں شفاعت سے محروم ہو جانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ساری حدیث سے ثابت ہوتی ہے. معراج کے واقعے سے بھی انکار کر دینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے معراج کا حوض کوثر کا بھی انکار کر دینا چاہیے کہ حوض کوثر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، قرآن سامنے ہے، کہاں ہے حوض کوثر؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کے ایک حوض ہوگا اور ہر نبی اپنے حوض پہ کھڑا ہوگا اور لوگوں کو بلائے گا کہ آئیے میرے حوض پہ پانی پیجئے، میرے گھر تشریف رکھیے، میرے پاس آئیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ گزرتے جائیں گے، کوئی دھیان دے گا کوئی نہیں دے گا، اور سب سے زیادہ میرے حوض پہ لوگ جمع ہوں گے۔ آپ نے فرمایا تم آسمان کو دیکھتے ہو، اس میں اتنے ستارے نہیں ہیں جتنے میری امت کے لوگ اس دن میرے پاس وہاں آئیں، کر دیں انکار اس کا، اس سے کہ حدیث قرآن میں کہاں ہے۔ انشاءاللہ خیال رہا تو آئندہ جمعے پہ پھر یہی موضوع بات، پھر اسی پہ بات کریں۔